بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ پروردگار عالم نے انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے قرآن کریم کے اندر مختلف انسانی کرداروں کو بیان فرمایا ہے. کہیں پر ایسے انسان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ جو دین کے ماننے والے ہیں, بہت اچھے ماننے والے ہیں, ان کو کبھی مومن کا لقب دیا جاتا ہے, کبھی محسن کا لقب دیا جاتا ہے, کبھی متقی کا لقب دیا جاتا ہے. شاید ہم لوگوں کے لیے ان اصطلاحات میں بہت زیادہ فرق نہ ہو, لیکن ہم قرآن کریم میں اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو ہم دیکھیں گے نہیں ان اصطلاحات میں فرق ہے. خاص جگہ پر خدا عنہ متعالی متقی فرماتا ہے, کسی جگہ کے اوپر مومن ارشاد فرماتا ہے, کہیں پر محسن کہتا ہے. اسی طریقے سے جن کا کردار اتنا مناسب نہیں ہے, کبھی ان کو منافق تھے یاد کیا جاتا ہے, کبھی کاذب کہا جاتا ہے, کبھی ظالم کہا جاتا ہے, کبھی فاسق کہا جاتا ہے. یہ مختلف عناوین ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے انسان کے کردار کی تشریح کی جاتی ہے. اگر ہمارے معاشرے کے اندر قرآن علوم رائج ہوتے تو ہمارے پاس اتنی صلاحیت ہوتی کہ ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہوتے کہ مثلا فرض فرمائیے قرآن تعالیٰ نے قرآن کریم میں 6-7 کرداروں کو بیان کیا ہو. فرض کیجئے میں نے جیسے ابھی 3 کردار آپ کے سامنے پازیٹیو فرض کیے, متقی, مومن, محسن. تو ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے کہ متقی کون ہوتا ہے, محسن کون ہوتا ہے, مومن کون. اس کے بعد پھر ہم اپنا جائزہ لیتے ہم کون, اور مثال کے طور پر ہم یہ بھی کر پاتے کہ فرض کیجئے جو غلط صفتیں رکھنے والے افراد ہیں, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ, ان میں سے تو کوئی صفت ہمارے اندر نہیں آئی, تو ایک اچھا انالیسس ہم کر پاتے اور ہم قرآن کریم کی روشنی میں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے قابل ہوتے. اچھا, بدقسمتی کچھ ظاہر ہے کہ اسلامی معاشروں کی یہ رہی کہ قرآن کریم سے جتنا زیادہ تعلق ہونا چاہیے تھا اتنا تعلق ہوا نہیں. لیکن میں اور آپ یہ کام خود بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. طریقہ کار میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مثال کے طور پر آپ قرآن کریم کی تلاوت کے دوران, جس کو درحقیقت مطالعہ کہنا چاہیے, لیکن بہرحال جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں اور آپ ہر روز اس کام کو انجام دیں, ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور پڑھیں, اس کے بغیر ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہدایت پہ رہیں گے. جبکہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر کوئی جدائی کرے گا تو گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے. تو یقیناً ہم کو ہر روز پڑھنا ہوگا پابندی کے ساتھ اس بات کو اپنی زندگی میں طے کرنے کہ آپ نے ہر روز کچھ نہ کچھ قرآن کریم سے ضرور پڑھنا ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا صرف تلاوت نہ کریں بلکہ پڑھیں, مطالعہ کریں. قرآن کریم کے مطالعے کے دوران آپ جیسے ہی عربی میں مثال کے طور پر پہنچے متقین پر, تو دیکھیے اس آیت میں, اس کی بعد والی آیت میں ان متقین کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے. پھر یہ دیکھیے کہ وہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ میرے اندر کتنا ہے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. آپ اس طرح سے قرآن کریم کی اصطلاحات کی ڈیفینیشنز نکال سکتے ہیں. قرآن کریم تعریفیں دی ہیں اور پوائنٹس کی صورت میں بھی دی ہوئی ہیں. مثال کے طور پر متقین کی ایک صفت ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء. متقین وہ ہوتے ہیں جو کبھی لوگوں کے سامنے اور کبھی خاموشی سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. صحیح. اچھا اب میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ بھائی یہ صفت جو متقین کی ہے, اچھا اب یہ بھی ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ صفت ایک دفعہ کے اتفاقی حادثے سے نہیں بنتی. اگر ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں بھائی یہ سچا آدمی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ زیادہ تر اوقات یہ سچ بولے گا. اب اگر ایک دفعہ اس نے سچ بولا اس سے تو وہ سچا آدمی نہیں بنے گا. اسی طرح منفی صفت بھی, خدا نہ کرے کسی آدمی نے ایک دفعہ کبھی نماز قضا کر دی تو ہم نہیں کہہ سکتے نماز قضا کرتا ہے. ہم کہیں گے ٹھیک ہے ایک دفعہ اس سے قضا ہوئی, ویسے عموماً پڑھتا ہے. تو جو سچا ہوگا تو وہ مسلسل سچا ہوگا. خدا نہ کرے بھی کبھی ایک آدھ دفعہ اس نے جھوٹ بولا ہے, غلطی کی ہے, لیکن عادت اس کی سچائی پر ہے. تو اب اگر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو متقین ہوتے ہیں ينفقون فی السراء والضراء, یہ خاموشی سے اور کبھی دکھا کر کبھی کھلے عام, دکھا کر کا مطلب ظاہر ہے کہ دکھانا نہیں ہے بتا کر کہ میں کر رہا ہوں, نہیں, کبھی موقع ہوتا ہے کہ انسان کو سب کے سامنے کرنا پڑ جاتا ہے, کبھی خاموشی سے کرتے ہیں. تو متقین کی صفت یہ ہوتی ہے ينفقون فی السراء والضراء, البتہ آسانی میں بھی اور سختی میں بھی. یہ دکھانے کا لفظ کا کوئی اور مطلب نہ لے لے, کیونکہ میں خود اس کے بہت مخالف ہوں کہ ہم کہیں پر کوئی چیز کریں تو اس کو لکھوائیں یا بتائیں. اس کا مطلب ہوگا کبھی آسانی سے کرتے ہیں کبھی سختی سے کرتے ہیں, لیکن انفاق کرتے ہیں. اچھا میں اور آپ اپنے کام میں جائزہ لیں کہ بھئی ہمارے ساتھ کیسا ہے. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, ان کے مال کے اندر ایک پہلے سے طے شدہ حق ہوتا ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے بھی جو سوال نہیں کرتے ہیں لیکن محروم ہوتے ہیں. بھئی میں اپنا جائزہ لوں کہ بھئی میری جو ایک تنخواہ ہوتی ہے کیا اس میں میں نے محروم لوگوں کے لیے اور سائل لوگوں کے لیے حق نکال کے رکھا ہوا ہے پہلے سے, کیا ایسا ہوا ہوا ہے؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم, اس طرح سے. تو اب جب آپ ان اصطلاحات کو دیکھتے ہیں تو پھر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بھئی مومن در حقیقت کیا ہوتا ہے. ویسے تو آپ کو پتہ ہے ہم لوگ اصطلاحات دینے میں بہت سخی ہیں برصغیر کے اندر. برصغیر میں وہ القاب ملتے ہیں لوگوں کو جو پوری دنیا میں شاید ہی صدیوں میں کسی ایک کو ملتے ہوں گے. من جملہ ہمارے یہاں علامہ لقب آپ کو پتہ ہی ہے, بڑی مشکل میں پھنسا ہوا لقب ہے بیچارہ. دوسرے ملکوں میں تاریخ میں دو تین علامہ آتے ہیں اور ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہی کیا صورت حال ہے. اسی طریقے سے مختلف ہم لوگ القاب دینے میں سخی ہیں. ہم لوگوں کے یہاں لقب مومن بہت سخاوت کے ساتھ دے دیا گیا ہے. اللہ انشاءاللہ اس حسن زن کو قبول فرمائے کہ ہم سب کو مومن بھی بنائے گا انشاءاللہ. لیکن بہرحال مومن سخت لقب ہے, مومن بہت بلند لقب ہے. مثلا مومن کے لیے امیر مومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد المومن کل جبل راسخ لا تحرکہ العواصف. مومن راس قامت پہاڑ کی طرح ہوتا ہے, آندھیاں اسے ہلا نہیں سکتی. مومن کے اندر اسٹیبلٹی ہوتی ہے, مومن کی شخصیت میں ایک وزن ہوتا ہے. مثلاً اگر مشکلات آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, حادثات آتے ہیں, گھبرائے گا نہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کے پاس ایک بنیاد ہے. اس نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے تو کسی بنیاد پہ کیا ہے, اب وہ اتنی جلدی پشیمان بھی نہیں ہوگا. تو مثال کے طور پر اگر مومنین نے 61 ہجرہ میں سید الشہداء کا ساتھ دیا، اب مشکلات بڑھنا شروع ہوئیں تو ان میں پشیمانی نہیں ہے، انہوں نے کسی بنیاد پہ ساتھ دیا، جذبات میں آ کے ساتھ نہیں دیا، اتفاق سے ساتھ بھی نہیں دیا۔ اچھا، یہ وہ خاصیت ہے جو ترقی یافتہ قوم کے اندر بھی آتی ہے۔ تو آپ کو ذہن میں ہوگا کہ ہمارا اس سلسلے مجالس کے لیے جو عنوان تھا وہ ترقی اور پسماندگی، قوم کی ترقی اور پسماندگی تھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ تو جو ترقی یافتہ قوم ہوتی ہے اس کی رائے میں ایک وزن ہوتا ہے، وہ ایک رائے کے اوپر آتے ہیں، اس رائے کے اوپر باقی رہتے ہیں، اس کی راستے میں آنے والے امتحانات کو بھی دیتے ہیں، رائے پر آنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ آیا ہمیں یہ کرنا ہے یا ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ ایک دفعہ کرنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اس کی مصیبتوں کو بھی اٹھانا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم اپنی قوم کے اندر، کہ مثلاً برصغیر پاک و ہند میں جو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، تمام تر سختیوں کے باوجود عزداری سید الشہداء کا انتخاب کیا کہ ہم یہ کریں گے، ایک رائے کو قائم کیا کہ ہاں ہم یہ کریں گے، اور اس کے بعد پھر لاکھوں مشکلات آتی نہیں، وہ اس رائے کے اوپر ڈٹ گئے کہ نہیں، یہ وہ کام نہیں ہے جس کے اوپر ہم لوگ کمپرومائز کریں گے۔ تو پروردگار عالم کے انتہائی لطف و کرم سے جتنے بھی تاریخ میں اس معاملے میں ہمیں دھمکیاں دینے والے آئے ہیں، وہ آئے ہیں، انہوں نے جو کرنا تھا کر چکے ہیں، ہماری قوم اپنے اس ارادے کے اوپر پوری طاقت سے باقی ہے۔ یہ ایک قوم کے ارادے کی بات ہوتی ہے۔ اچھا، اب جہاں ہم نے ایک پازیٹیو بات کہی کہ بھائی اس طرح سے باقی ہیں، تو تھوڑا سا اس طرف سے بھی تذکرہ کر لیں۔ جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے، ایک دم سے انتشار نظر آنے لگتا ہے، ایک دم سے جیسے بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی معاملہ ایسا ہوا، مثال کے طور پر چند شہادتیں ہوئیں، چند مشکلات آئیں، اب جناب کسی نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی نے اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، کسی نے علماء کو سنانا شروع کر دیا، کسی نے عوام کو سنانا شروع کر دیا، ہر ایک گویا ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گیا۔ اچھا، ہمیں معلوم ہے کہ اس طرح کے بیانات کے اندر دشمنوں کے بیانات بہت ہوں گے۔ یہ بیانات جن لوگوں نے جاری کیے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ انونیمس ہوتے ہیں، لکھا نہیں ہوتا کون بول رہا ہے، لیکن یہ معلوم ہے کہ اس کے اندر حوصلوں کو کم کرنے والے بیانات دشمنوں کی طرف سے بہت آتے ہوں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر اہل ایمان، ہمارے مومن دوست احباب اپنے ارادے میں مضبوط ہیں، تو فارورڈ کیوں کر رہے ہیں؟ ایک دوسرے کو کیوں بھیج رہے ہیں؟ بھائی دشمن کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ ایک طرف سے وہ جسم پہ ضرب لگاتا ہے، دوسری طرف سے آپ کے ارادے کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ اور جب آپ کسی کمزوری میں آئیں گے تو آپ کے اوپر اتنے طنز کرے گا، اتنے طنز کرے گا کہ آپ کا جو موریل ہوگا وہ وہیں ڈاؤن ہو جائے، آپ کو یوں لگے جیسے نعوذ باللہ تعالیٰ تاریخی ہو گئی۔ بھائی آپ ماشاء اللہ سید الشہداء کے ماننے والے ہیں، آپ ایک عظیم الشان میراث اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، اور میں ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کرتا ہوں ایسے موقعوں پر، وہ یہ کہ کسی کا کوئی وارث ہو یا نہ ہو، ہمارا بہت بڑا وارث ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا وارث ہے۔ اس وارث کے سامنے یہ لا وارثی دکھانا یہ اچھی بات نہیں۔ میرے بچوں پر کوئی سخت وقت آئے، وہ میرے سامنے مایوسی کا اظہار کریں گے، اب ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارا کیا ہوگا، تو مجھے تھوڑا سا برا لگے گا۔ میں کہوں بھائی ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، اتنا مایوسی مت دکھاؤ، میں کوشش کروں گا۔ بھائی ماشاءاللہ آپ قوم ہیں، آپ کا ایک وارث ہے، اس وارث کے سامنے لاوارثی مت دکھائیں، آپ کو ان پہ اعتماد ہونا چاہیے۔ کیا اب تک انہوں نے ہماری پروٹیکشن اور دفاع نہیں کیا؟ ہم میں کہاں طاقت تھی ان دشمنوں سے جھیلنے کی؟ ہمارے تو لاشوں پہ لاشیں گر رہے تھے، ہمارے ارادے پامال ہو رہے تھے، اس امام کے نام کے صدقے میں ہمارے جذبے باقی رہے، ہماری امنگیں باقی رہیں، ہمارے ارادے باقی رہے، قوم ابھی تک زندہ رہی، قوم نعرے لگاتی ہے ابھی بھی۔ تو عزیزان محترم، آپ وارث کے ساتھ ہیں، وہ وارث آپ کا دیکھنے والا ہے، کبھی اس وارث نے تنہا چھوڑا ہے؟ کبھی اس نے تنہا چھوڑا؟ کبھی بھی کسی موقع کے اوپر جب ہم اٹھے ان کے نام پر، تو انہوں نے ہمیں ہماری طاقتوں سے زیادہ طاقت دلوا دی؟ عزیزان محترم، ان کے سامنے نا امیدی کا اظہار مت فرمائیں، پروردگار عالم نے ان کے جد امجد کے ذریعے سے پوری دنیا کو عزت دینے کا وعدہ کیا ہے، تو انشاءاللہ بھرپور عظمت کے ساتھ زندگی گزاریں. ان مسائل پہ میں تبصرہ بھی کروں گا آپ کی خدمت میں تمام روحیے کے ساتھ، تمام ارادوں کے ساتھ، وقت کے امام کے حضور ان کے جد امجد کو یاد کرتے ہوئے. لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
عزت سلامتی نصیب فرمائے اور انشاءاللہ سید الشہداء کے راستے میں جان دینے کی سعادت نصیب فرمائے. ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور اس سے زیادہ مشکلات آپ نے ماشاءاللہ تحمل کی ہیں. میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ مشکلات پہ ہم رد عمل نہ دکھائیں، جیسے کہ ہمارے برادر شجاع بھی فرما رہے تھے اشعار کے ذریعے سے، قمر صاحب کے اشعار کے ذریعے سے، کہ بھائی مقابلہ کرنا تو ضروری ہے. ہم کبھی بھی سرنڈر کرنے والی قوم نہیں بن سکتے اور نہ بنیں گے. سید الشہداء کا نام لینے والا کیوں سرنڈر کرے گا؟ لیکن حوصلہ کرنے کے ساتھ مقابلے کی ضرورت ہے. جذبات نہ آئیے، اگر ان کوئی معاملہ کوئی مصیبت آپ کے سامنے آئیے، ٹھنڈے دل سے سوچیے کرنا کیا ہے. اچھا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں بھائی، گراؤنڈ ریالٹی ہمیں ایک پتہ ہے مجھے کہ ہماری صفوں میں بہت اچھا اتحاد فی الحال نہیں ہے. یہ معلوم، اچھا اس کو کیا ایک رات میں انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. ہمیں معلوم کتنی دفعہ ہوتا ہے لوگ ہمارے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ کاش ایسا ہو جاتا کہ ساری قوم ایک پلیٹ فارم پہ متحد ہو جاتی. تو میں ان سے کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے، آرزو بہت اچھی ہے، لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جو عقل مندی کا تقاضا ہوتا ہے وہ یہ کہ بھائی ایک اچھی آرزو کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کہاں سے آئے. ابھی میں اپنے ایک دوست بھائی کو مثال میں عرض کر رہا تھا کہ بھائی اگر میں یہ خواہش کروں کہ کاش پورے کراچی کے لوگوں کو صاف پانی مل جائے، بھائی پورے کراچی کے اندر تقریباً 2 کروڑ لوگ رہ رہے ہیں، ہر آدمی کو 4-5 گیلن اگر ڈیلی پانی دینا ہے، کم سے کم اتنا تو دینا پڑے گا، تو بھائی آپ تقریباً 10 کروڑ گیلن پانی ڈیلی کی بات کر رہے ہیں. صاف پانی اس کی لاجسٹک ڈیمانڈ کر رہی ہے، ایک پلاننگ ڈیمانڈ کر رہی ہے. اچھا اب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 کروڑ پاکستان کے شہری ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. اچھا بھائی اس کام کو کیا تو جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایجوکیشن میں ایک تیاری چاہیے، تعلیم دینی پڑے گی کہیں سے. اچھا وہ تعلیم کہاں سے دیں گے آپ؟ اسکولز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں. مجالس اور دینی محافل کے اندر علمی سطح کی جو حالت ہے وہ ہمارے اور آپ کے تقریباً سامنے ہے کیا صورتحال ہے. اچھا عوام کے جذبات کے اوپر، جذبات سے فائدہ اٹھانے والے لوگ بہت کم ہیں اور جذبات کو ڈائریکشن دینے والے لوگ، الٹا عرض کر رہا ہوں احتراماً، تو یہ بہت کام خراب ہوا ہوا ہے فی الحال. ان تمام خرابیوں کے باوجود کوئی مجھ سے پوچھتا ہے مستقبل آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، میں بار بار اس سے یاد دلا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم مبالغہ آرائی کریں گے. کم سے کم ہم اس بات کے شدید مخالف ہیں کہ ممبر پہ بیٹھ کے کوئی مبالغہ آرائی کرے. یہاں بیٹھ کے مبالغہ آرائی نہیں کرنا چاہیے، یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ بات کرنی چاہیے، یہاں پہ کوئی جذباتیت نہیں دکھانی چاہیے. پازیٹیو جذباتیت کے علاوہ کوئی منفی جذباتیت نہیں ہونی چاہیے. تو اگر ہم سے کوئی پوچھے مستقبل کیسا ہے، تو میں گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں پاکستان میں شیعہ کا مستقبل اس سے بہت بہتر ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، اس سے بہت بہتر. کامیابی اسی قوم کے ساتھ ہے. پاکستان کے اندر کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کے پاس شیعہ سے زیادہ مضبوط بنیادیں ہوں. ہماری بنیادیں مضبوط ہیں. اچھا اب کوئی مجھ سے کہے گا بھائی آپ ثابت کیسے کریں گے، ثابت کیسے کریں گے؟ میں کبھی مثال میں کہتا ہوں کہ بھائی فرض کر لیجئے ایک گھر ہے بہت پرانا ہو گیا، کچھ لوگ اس میں رہ رہے ہیں، اس گھر میں رہ رہے ہیں. اب کوئی اور آیا اس گھر میں رہنے والا، اس نے کہا کہ بھائی ایسا ہی کہ یہ گھر بہت پرانا ہو گیا ہے، اس کو تھوڑا سا نیا کرنے کی ضرورت ہے، رینوویشن کرنی پڑے گی. تب اس نے رینوویشن شروع کی. اب جب اس نے رینوویشن شروع کی تو کچھ توڑ پھوڑ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توڑ پھوڑ تو ہوگی. اچھا جب وہ توڑ پھوڑ ہوگی تو باقی رہنے والے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ کہ جو تھا اس سے بھی گئے، صحیح ہے. اور جو کر رہا ہوگا وہ کہے گا کہ تھوڑا صبر کرو، تھوڑا صبر. یہ گزر جائے گا, اور گزرنے کے بعد پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ رینوویٹڈ بلڈنگ اس میں رہنے کا کتنا مزہ آئے گا. ہماری امیچور لائف کا حصہ گزر رہا ہے, کافی گزر چکا ہے, اور تھوڑا ابھی باقی ہے, لیکن الحمدللہ رب العالمین مسلسل قوم بہتری کی طرف جا رہی ہے. آپ کہیں گے نہیں ہمیں تو اور کچھ نظر آ رہا ہے, قوم میں انتشار نظر آ رہا ہے, ہمیں تو فلاں آدمی نظر آ رہا ہے, اس نے ایسا ہی جھگڑا بلوا کر دیا ہے, اس نے ایسا ہی جھگڑا کر دیا ہے, قوم میں دو حصے ہوئے ہوئے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارے خیال میں کچھ اسٹیجز ایسے ہیں جو ہر قوم کو گزارنے ہوتے ہیں. لیکن آپ ذمہ داری دکھائیں, ذمہ داری دکھائیں. اچھا ذمہ داری کسے کہتے ہیں؟ یہی جو ہم چار پانچ دن سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی ویلیوز کو سمجھیں, ان ویلیوز پر مقاومت دکھائیں. اگر آپ ویلیوز کو سمجھ گئے جو دین کی ہیں, جو ایمان کی ہیں, اس پہ مقاومت دکھائی, آپ کے اندر آئے گا جس کو فارسی میں ثبات کہتے ہیں اور ہم لوگ اسٹیبلٹی کہتے ہیں, اسٹیبلٹی آئے گی. اچھا اس پہ اسٹینڈ نہیں کیا تو پھر مولا کے فرمان کے مطابق ہمجن رعا, ادھر سے ادھر بہنے والی گھاس, ہمیں وہ تو نہیں بننا ہے, ہمیں تو اسٹیبلٹی چاہیے. اچھا آپ اسٹیبلٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, تو ہم میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن بنی اسرائیل کی ایک مثال عرض کی تھی, اس مثال کو میں دوبارہ دہراتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلٹی کسے کہتے ہیں اور وہ کیسے آ سکتی ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد
صلی اللہ.
اچھا اس چیپٹر کو بھی تھوڑا سا ختم کرتے ہوئے, یہ جو مشکلات ہیں یہ ہمارے خیال میں, ہمارے انالیسس میں جو غلط بھی نکل سکتا ہے, یہ زیادہ دیر تک نہیں چلیں گے, یہ ختم ہو جائیں گے, یہ مشکلات کا فیس جلدی ختم ہوگا. ہمارے پاس بہت اچھا ٹائم آنے والا ہے. یہ جو فیس آپ دیکھ رہے ہیں اس فیس میں کچھ کریکشنز ہو رہی ہیں, مشکلات تو آئے ہیں. اگر میں اس کی خاطر کہتا ہوں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیوں یہ مشکل ہو گئی ہے, کہ اب یہ مشکلات میرے ذہن کے اوپر بوجھ نہیں بنانا چاہ, میں بوجھ نہیں لینا چاہ رہا اس کا. جب جنگ ہو رہی تھی حزب اللہ کی, تو لبنان تباہ ہو رہا تھا, تو اس زمانے میں ہم نے پاکستان کا ایک ٹور کیا, اور اس دوران میں مختلف جگہوں پہ ہم نے سیشنز کیے پولیٹیکل انالیسس کے حزب اللہ کی جنگ کے دوران. تو ہم جہاں جاتے تھے وہاں لوگ ہم سے کہتے تھے مولانا آپ کو پتہ ہے تباہی کتنی آ رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے. کہتے تھے آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کتنے مر رہے ہیں؟ ہم سے کہتے تھے ہاں یہ بھی پتہ ہے. اس کے بعد وہ مجھ سے کہتے تھے کہ آپ اس جنگ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو میں ان سے کہتے تھے یہ ہماری فتح کی جنگ ہے, اس جنگ میں ہم نے جیتنا ہے, اور ہم ایسے طاقتور باہر آئیں گے جو یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکیں گے. تو کہتے تھے بھائی جب پورا لبنان فلیٹ ہو جائے گا, آرگنائزیشن حزب اللہ اس کے بندے اتنے شہید ہو جائیں گے, تو پھر فتح ہوگی کہاں پر؟ تو یہ معاملہ نہیں تھا. جتنی بھی چیزیں جسمانی طور پہ تباہ ہوتی ہیں ملک کے اندر, پل لے لو, کوئی بھی چیز لے لیں, دو سال میں بن جاتی ہیں اگر پیسہ ہو, اگر پیسہ ہو نا دو سال میں بن جاتی ہیں. اب یہ یمن کا انہوں نے کام ختم کر دیا ہے, فلیٹ کر دیا اس ملک کو, ریسورسز مل گئیں, دو ڈھائی سال لگیں گے دوبارہ یہ بن جائیں گے. یہ سب چیزیں بن جاتی ہیں, کب بنتی ہیں؟ اگر قوم کا ارادہ نہ ٹوٹے, بس بس. اچھا آپ ان سے کہیں گے جو اتنے ہزار شہید ہوتے ہیں لبنان کی جنگ میں, کئی ہزار لوگ شہید ہوئے تھے, تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھو انسانی جان کی تو وہ قیمت ہے جس کو خدا بھی اہمیت دیتا ہے. ظاہر ہے ہم دیوانے تھوڑی ہیں کہ ہم انسانی جان کو اہمیت نہیں دیں گے, نہ ہم اتنے بے حس ہیں کہ مثلا یتیموں اور بیواؤں کو توجہ سے نہیں دیکھیں گے, یہ تو ہمارے اندر اتنی بے حسی نہیں ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں قوموں کی تاریخ, تو پھر مجھے ایک بات پتہ ہے, بالآخر جس نے پیدا ہوا ہے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا, وہ مرے گا. اگر وہ شہید ہو کے مرے گا تو قوم کے کام آئے گا. مجھے معلوم, اچھا مجھ سے کوئی کہے گا تم خود مرنے کو تیار ہو؟ بھائی میں تو ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں کب مروں, مجھے کون سی پریشانی لگی ہوئی ہے, تو میں تو خود چاہ رہا ہوں کہ ہو جائے, لیکن میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, اپنے آپ کو تو تھوڑی شوٹ کر سکتا ہوں. تو یہ مجھے معلوم ہے شہادت کا کبھی نقصان نہیں ہوا ہے, شہادت کا فائدہ ہوتا ہے. جو بچے یتیم ہوتے ہیں, جو عورتیں بیوہ ہوتی ہیں, جو خاندانوں کو اٹھانا ہوتا ہے, وہ تو مشکل ہے, اس کا تو اس کی ہماری ذمہ داری ہے, ہم سب کی, ہم سب اس کے مقابلے میں ذمہ دار ہیں. ان اداروں کو مضبوط کریں جو یہ کام کر رہے ہیں, ان افراد کا ساتھ دیں جو مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں, لیکن اگر مجھ سے کوئی کہے بھائی ایک آدمی شہید ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین، اس کی شہادت کام آئی ہے، یہ شہادت کام آئی ہے. تو اس سے آپ مت گھبرائیں کہ لوگ شہید ہو جائیں گے تو کیا ہو جائے گا. نہیں، اگر آپ کا اور میرا ارادہ مضبوط ہے، ہم اپنے ویژن میں کلیئر ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں، پھر کچھ نہیں ہوگا، پھر ہم لوگ شہید ہونے سے ختم نہیں ہوں گے. پتہ نہیں کتنی دفعہ میں آپ کی خدمت میں انالیسس کر چکا ہوں، یہ جتنا بھی ہمیں مارنے ہم ختم نہیں ہونے والے، ہم نہیں ختم ہوتے. اس کا دیکھیے بہت پریکٹیکل انالیسس ہے. روزانہ 10 مارو، مار لو 10، سال بھر میں کتنے مارو گے؟ 3500. چلو روزانہ 100 مارو، 36000 مار لو گے. 10 سال میں کتنے مارو گے؟ 3.5 لاکھ. اچھا آپ کہیں 3.5 لاکھ قوم ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوتی، اس سے ختم نہیں ہوگی. یہ جو ہمارے شہید ہوتے ہیں اس سے کبھی قوم ختم نہیں ہوئی ہے. عراق میں ایک زمانے میں شہدا کی روزانہ تعداد 100 سے اوپر تھی، روزانہ تعداد 100 سے اوپر تھی، نہیں ختم ہوئی. ایران میں 8 سال میں روزانہ تعداد، اب تصور کر لیں جنگ چل رہی تھی کیا ہو رہا ہو. ہم تو ہر روز شہید دیکھتے تھے، ہر روز قم میں رہتے تھے، روزے کے اوپر جنازے آتے تھے، تو کون سا دن تھا جب 8-10-20 جنازے نہیں آتے تھے؟ یہ سب ہوتا تھا. کیا قومیں ختم ہوتی ہیں؟ اس سے قومیں ختم نہیں ہوتی. ارادہ باقی رکھو، انتشار مت پھیلاؤ، امید کو زندہ رکھو اور طاقت کے ساتھ میدان میں اترو، تو پھر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو آپ مطمئن رہیے. ہاں یہ اچھا ہے لوگ ایک دوسرے کو ذمہ داری کا احساس دلائیں، ایک دوسرے کے نقص و عیب کو دکھائیں، لیکن ایک اور بات عرض کروں گا، اس موقع پہ کیوں کر رہے ہیں؟ پہلے سے دکھاؤ. جب ایک تنظیم کے اندر ایک غلط آدمی عہدیدار بنتا ہے اور اس کی ظاہری حیا ہو کو دیکھ کر سب خاموش ہو جاتے ہیں، اس وقت بولنا تھا کہ تم کیا کر رہے ہو، یہ کیوں اس آدمی کو لے کر آئے ہو، اس وقت بولنے کی بات تھی. جب مثال کے طور پر لوگ چل رہے ہیں، میدان کے اندر ہیں، بولنے والے بول رہے ہیں، کوئی ایک اسٹریٹجی نہیں دے رہا ہے، اس وقت بولنا تھا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، صرف نعرے لگوائے جا رہے ہو، کوئی اسٹریٹجی نہیں دیتے، اس وقت اعتراض کرنا. اب تھوڑی اعتراض کا وقت ہے، اب ایک دوسرے سے کے اوپر بات کرنے سے کیا فائدہ. ابھی کوئی کہہ رہا ہے سب نے اپنی 1.5 اینچ کی مسجد بنائی ہے، کوئی کہہ رہا ہے نا خدا کشتیوں کی اور یہ اور وہ، اس سے اب کیا فائدہ. اس وقت فائدہ تھا جب طاقت سامنے تھی، اس وقت ایک دوسرے سے پوچھنا تھا کہ بھائی یہ بغیر اسٹریٹجی کے کیوں چل رہے ہیں ہم لوگ. تو عزیزان محترم، جب سختی کا وقت آتا ہے تب پیچھے جانے کا وقت نہیں ہوتا، تب آگے دیکھنے کا وقت ہوتا ہے، تب ساتھ دینے کا ٹائم ہوتا ہے. آسانی کے وقت میں ہاں ایک دوسرے سے پوچھو، تو جب یہ وقت گزر جائے نا تو پھر اپنے آپ سے پوچھے گا کہ جن لوگوں پر ہم نے اعتماد کیا ہوا ہے ان میں اسلامی اصولوں کے مطابق کون سی صفتیں ہیں جس کو دیکھ کر ہم نے اعتماد کیا، کیوں اعتماد کیا. جن لوگوں کو ریسورسز دیتے ہیں ان میں کون سی ایسی اسلامی صفت تھی جس کی بنیاد پہ ان کو ریسورسز دیے تھے، تو وہ اس وقت سوال کرنے کا ہے، ابھی سوال کرنے کا نہیں ہے ٹائم. ابھی صرف ایک بات ہے، جمع ہو، مل کر کوئی کام کرنے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو حوصلہ دینا. امام خمینی کے انقلاب جب آیا اور وہ جو واقعات ہوتے تھے، ایک واقعہ ایسا ہوتا تھا قوم ہل کے رہ جاتی تھی. پارلیمنٹ پہ جو پارلیمنٹ کی اکثریتی جماعت تھی حزب جمہوری اسلامی، اس کے ہیڈ کوارٹر کے اندر بم دھماکہ ہوا، 70 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اس میں 30-40 کے قریب، پتہ نہیں 50 کے قریب پارلیمنٹیرین تھے. تو پورے ملک کی لیڈرشپ ایک دھماکے کے اندر ختم ہوتی چلی نظر آئی، اور اس کے اندر بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر وزیر اعظم اور صدر ایک ساتھ دھماکے میں غائب. پہلی جب جنگ کی آغاز ہوئی، جنگ کا آغاز ہوا ایران عراق کی جنگ کا، تو عراقیوں نے امریکنز اور سارے یورپینز کی مدد سے ایرانی ایئر فورس کو ڈیٹیکٹ کر لیا کہ ان کے پلینز کہاں کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے ایک ریڈ کیا، میسو ریڈ کیا، اور جتنے ان کے جہاز اسٹیشن تھے سب فلیٹ کر دی. تو جنگ کے بالکل شروع میں ایئر فورس ختم کر دی انہوں نے، ایئر فورس ختم کر دی، اور جو جہاز بچے تھے ان کے لیے ایکسٹرا جو پارٹس آنے تھے وہ سب روک دیے گئے. پتہ چلا ملک کی ایئر فورس جو ہے وہ تقریباً نل ہو گئی. جب یہ حادثہ ہوا لوگوں نے کہا بھائی جس ملک کے پاس ایئر فورس ہی نہیں ہے وہ ملک جنگ کیا کرے گا، سامنے والے کے پاس تو جہازوں کا ڈھیر لگا ہوا. تو اب جناب علی لوگوں میں چمگوئیاں پھیلنا شروع ہو گئیں، لوگوں میں ہمتیں کم ہونا شروع ہو گئیں. امام خمینی 2 بجے کے قریب انہوں نے تقریر شروع کی، انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کچھ لوگ آئے تھے، کچھ پتھر اور کچھ بم برسا کے چلے گئے اور کچھ جہاز ختم ہو گئے، لیکن خدا بھی باقی ہے اور ملت بھی باقی ہے۔ میں کہا بھائی ہم خدا کے نام پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے ایمان کے نام پہ کھڑے ہوئے، چند جہازوں کے اوپر بھروسے کر کے تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں، جہاز ختم ہوتے ہیں ہل گئے، ہم اپنی شرعی ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آئیں گے ہم میدان میں۔ تو میں بھائی عزیزان محترم آپ سے عرض کروں گا، جس کے گھرانے میں لوگ شہید ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ مصیبتوں میں ہوتے ہیں، میں ہر دفعہ اس کو اس لیے دہراتا ہوں، کوئی یہ نہ سوچے نا ان کے غم کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں، نہیں ان کے غم کو تو کاؤنٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ قوم ہوتی ہے، چند لوگوں کے آنے اور جانے سے، چند لوگوں کے اسیر ہونے سے ایسا نہیں ہوگا قوم ختم ہو جاتی، نہیں قوم اپنے ارادے سے زندہ رہتی ہے۔ جو آج خدا نہ کرے مثلاً ہمارے چند افراد جیل کے اندر گئے، رہا ہوں گے، ایسا تھوڑی کہ یہ کام نہیں ہو پائے گا، مثلا قوم یہ کام نہیں کر سکتی، نہیں یہ سب کام ہو جائے گا۔ اور آپ اپنی ہمت کو بلند رکھیں اور وقت کے امام کے نام پر مشکلات کو جھیلنے کے لیے تیار رہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مشکل بھی آ سکتی ہے، البتہ اس دور میں نہیں آنے والی، ابھی نہیں آئے گی، لیکن بھائی ایمان کے نام پر تو ہمیں مشکلات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ تو مشکلات کے لیے آپ تیار رہیں، میدان کے اندر رہیں، پروردگار عالم لطف و کرم کرنے والا ہے، یہ مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ مولا کے نام کے صدقے میں کامیابیاں انشاءاللہ قدم چومیں گی۔ انشاءاللہ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو لوگ اسیر ہوئے ہیں ان محترمین کی آزادی اور رہائی کے لیے، اور تمام مومنین مومنات کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت اور سلامتی کے لیے، دین کی عزت و سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ میں نے عرض کیا کہ جو قومیں اسٹیبلٹی رکھتی ہیں، جن کے اندر توانائی ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے اپنے ارادوں کو تبدیل نہیں کرتی، اور عرض ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اس اسٹیبلٹی کی کمی تھی۔ تو مثال کے طور پر جب وہ پہنچے بتوں کے سامنے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ بھئی ہمارے لیے بھی ایسے بت بناؤ۔ اچھا جب ان کے سامنے بچھڑا لایا گیا سونے کا بنا ہوا، اس کو دیکھ کر ایک دم سلپ ہو گئے اور کہا کہ یہی وہ خدا ہے جس کی ہمیں پرستش کرنی ہے۔ جب منو سلوا دیکھا تو منو سلوا کی طرف لپکے، اور کچھ عرصے کے بعد کہنے کے بس اب ہمارا دل اکتا گیا ہے، اب ہمیں تم پیاز اور لہسن اور یہ چیزیں لا کے دو کہیں سے۔ قوم میں اسٹیبلٹی نہیں ہے، اتنے معجزات دیکھتے رہتے تھے اپنے نبی کے، لیکن پائیداری نہیں ہے قوم کے اندر۔ اچھا اہل بیت جو چاہتے ہیں وہ ان کے قوم میں پائیداری ہونی چاہیے، قوم میں پائیداری ہونی چاہیے، قوم کو رنگ بدلنے والا نہیں ہونا چاہیے، ایک ارادہ کریں باقی رہیں، اس کے اوپر اسٹینڈ کریں۔ تو قوم اس قوم کے ساتھ پھر کیا ہوتا ہے، اگر اس کے اندر پائیداری نہیں ہوتی، استقامت نہیں ہوتی، الحمدللہ ہماری قوم کے اندر کچھ معاملات کے اندر حد سے زیادہ استقامت ہے، جس کو ہم لوگ ریزیلینس کہتے ہیں، بہت زیادہ ہے ہماری قوم کے اندر، بہت پاکستانی قوم مجموعی طور پر اور اہل بیت کے چاہنے والے یہاں کی کمزور لوگ نہیں ہیں، اس قوم میں بہت ساری توانائیاں ہیں جس کو کچھ لوگوں نے ایکسپلور کیا ہے، کچھ لوگوں نے ایکسپلور نہیں کیا ہے، بہت کچھ باقی ہے ابھی الحمدللہ رب العالمین، یہاں بہت توانائیاں ہیں الحمدللہ۔ تو قوم میں توانائی ہونی چاہیے، اور اگر توانائی نہیں ہوتی تو پھر لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ مقابلہ کرے عدم توانائی کا، پھر وہ لوگ جھیلتے ہیں پھر مسائل کو۔ اور جھیلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، لوگ چیزوں کو ڈیمانڈ کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ جو رہنما ہوتا ہے وہ ڈیمانڈس کو فلٹر کرتا ہے، اور فلٹر کرنے کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کرنے کا کام کون سا ہے، وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ کرنے کا کام۔ اب دیکھیے امامت نے کس طریقے سے ان ڈیمانڈز کا مقابلہ کیا ہے، میں آپ کی خدمت میں مولا چھٹے امام کی حیات طیبہ سے عرض کروں گا درود بھیجو۔ بلکہ تھوڑا سا اور پیچھے سے بھی عرض کروں، اور وقت بالکل اختتام پر ہے تو بہت تیزی سے عرض کروں گا، مولا چوتھے امام کے زمانے میں مقابلہ شروع ہوا بعض جگہوں کے اوپر، مثال کے طور پر قیام توابین ہوا، مولا نے اس کے اندر براہ راست شرکت نہیں کی، پھر قیام مختار ثقفی ہوا، مولا نے اس کے اندر بھی شرکت نہیں کی، براہ راست شرکت نہیں کی۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں گا، اس وقت کی جو عوام ہوں گی وہ چوتھے امام کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہوں گے، ان کے جد امجد تو مجاہد تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ اس طرح کہہ رہے ہوں، اچھا جب میں بعض اوقات آج کل کے ایس ایم ایس اور واٹس ایپ کے میسیجز پڑھتا ہوں نا تو بعض اوقات مجھے وہی حماقتیں نظر آتی ہیں. ہر آدمی اپنی دانش میں ایک بات کہنے کی کوشش کر رہا ہے, خلوص نیت سے بھی کہہ رہا ہے, صرف یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ آیا اس کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. کیوں اس معاملے میں بول رہا ہے جو اس کا ہے ہی نہیں. وہ کسی نے پھر وہی واٹس ایپ کے اندر ایک میسج ڈالا تو اس نے آخر میں لکھا کہ وہ لوگ قوم کی قیادت کی کوشش کر رہے ہیں جن کی ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا. واقعی یہ تو پھر المیہ ہو جائے گا کہ جس کا اتنا بھی مقام نہیں ہے وہ قوم کے لیے رہنمائیاں دے رہا ہے, اور ظاہر انونیمس ہوتے ہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ بھئی یہ کس نے کیا ہے, قابلیت ہے یا نہیں ہے. تو اب مثال کے طور پر مولا چوتھے امام کی طرف سے کیا دباؤ ہوا ہے, وہ یہ کہ بھئی قیام توابین ہوا آپ نہیں آئے, قیام مختار ثقفی ہوا آپ نہیں آئے, آپ کے والد تو مجاہد تھے آپ کیوں دعاؤں کے پیچھے. امام نے سب کا مقابلہ کیا. امام نے کہا نہیں, ایک وہ کام ہے جو کم مدت کا ہے وہ کچھ لوگوں نے کرنا ہے وہ کریں, اور کچھ کام ہے جو بہت لمبی مدت کا ہے, بہت بنیادی ہے, فنڈامنٹل ہے, وہ میں نے کرنا ہے, میں وہ کروں. اب ذرا تصور کریں تھوڑی سی دیر کے لیے اگر وہ 30 سال نہ ہوتے جو امام نے گزارے, ہمارے دین نے ایک رکھنا ہوتا. مولا پانچویں امام کا دور شروع ہوا, زید شہید نے قیام کیا. جب زید شہید نے قیام کیا مولا پانچویں امام نے پھر شرکت نہیں کی. لوگوں نے پھر دباؤ دیا کہ آپ کے چچا نے قیام کیا ہے آپ نے کیوں شرکت نہیں کی. انہوں نے فرمایا نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا, اور انہوں نے پھر وہاں پر مقاومت دکھائی اور کہا کہ اس طریقے سے یہ کام نہیں ہو سکے گا. البتہ یہ علیحدہ معاملہ ہے کہ جب وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے تو وہ کیا کر رہے تھے, کیا پرائیورٹیز تھی ان کی. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی مقابلہ بھی نہیں کرتا اور ذاتی زندگی میں گھسا ہوا ہے. نہیں, اگر وہ مقابلہ نہیں کر رہے تھے شمشیر کے ذریعے سے تو کچھ اور کر رہے تھے, وہ کیا کر رہے تھے یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا. پھر جناب 132 ہجرہ میں بنی امیہ بنی عباس کی حکومت تبدیل ہو گئی, مولا پانچویں امام نے شرکت نہیں کی. بنی حسن ان کے مقابلے میں اس میدان میں کودے, اور بنی حسن نے میدان میں کودتے ہوئے اہل بیت پر ایک محفل کے اندر اعتراض کیا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میدان چھوڑ کر گئے, اور امام نے اعتراض کا جواب دیا مولا پانچویں امام نے, اور بنی حسن کے رہنما کو بتایا کہ دیکھو تم کیا غلطی کرنے والے. پھر وہیں پر بنی عباس بیٹھے تھے تو کہا یہ جو بنی عباس ہیں یہ تم سے بدلہ لیں گے, یہ تمہیں ماریں گے, جبکہ اس وقت بنی عباس بنی حسن کے نیچے جھک کر کام کر رہے تھے. بنی عباس نے اسٹریٹجی یہ رکھی تھی کہ ہم بنی حسن کو آگے رکھیں گے, بنی امیہ سے ان کو لڑائیں گے, بنی امیہ ان سے بدلہ لیں گے, بنی حسن کمزور ہو جائیں گے, بنی امیہ بھی کمزور ہو جائیں گے اور ہم جیت جائیں گے. انہوں نے یہی کیا, اور امام نے فرمایا تو تم یہ ارادہ کر رہے ہو. بنی حسن ختم کر دیے گئے. جیسے ہی بنی عباس حکومت پر آئے بنی امیہ کو تو انہوں نے سب سے پہلے ختم کیا, دوسرے مرحلے میں بنی حسن کو ختم کر دیا, سارے بنی حسن ختم ہوئے. اور اس موقع پر تھا جب ان کی اولاد میں سے ابراہیم اور محمد کے بیٹوں میں سے کچھ ہندوستان تشریف لائے تھے. اس وقت کی بات تھی جب پہلی دفعہ ہندوستان گویا آنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا. تو اس کے بعد مولا چھٹے امام کا جب دور آیا, مولا پانچویں امام کے زمانے میں یہ ہوا, مولا چھٹے امام کا دور آیا تو بنی عباس کے خلاف بغاوتوں کا سلسلہ شروع ہوا, اور اس میں کوفی آگے آگے تھے, اور کوفی اس زمانے میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں مشہور تھے. تو اس میں دو کمانڈر تھے جو بہت آگے تھے, ہر کمانڈر کے پاس لاکھ لاکھ سے اوپر فوج تھی, ایک ابو مسلم خراسانی اور ایک ابو سلمہ خلال. دونوں نے گویا امام کو پیغام بھیجا کہ آپ ہاتھ بڑھائیں ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. امام نے منع کیا, کہا ہم یہ کام نہیں کریں گے. اچھا آپ تصور کیجئے تینوں اماموں کو کس دباؤ کا سامنا تھا کہ آپ کے جد امجد کے انتقام کے لیے دوسرے لڑ رہے ہیں اور آپ نہیں آ رہے, آپ نہیں آ رہے. انہوں نے اسٹریٹجی بنائی, انہوں نے کہا نہیں یہ وہ جگہ نہیں ہے جس کو اس طرح سے انجام دینا چاہیے. ریئیکشن چاہتے تھے لیکن ریئیکشن کے ساتھ یہ نہیں چاہتے تھے کہ دین کی ساری طاقتیں ایک معاملے کے اندر ختم ہو جائیں. ایک لمبی مدت کا منصوبہ بھی تھا. اتنی میچورٹی ہم میں نہیں آئی ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کچھ لوگوں کو کم وقت کا ریئیکشن دینا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو مستقل کام کرنا ہوتا ہے. ہماری کیا خواہش ہوتی ہے, جب بھی کوئی معاملہ آئے ساری ریسورسز, کل وقتی ریسورسز, سب کچھ چھوٹے سے کام کے اوپر لگ جائے. کیوں ایکسپوجر دیتے ہیں؟ ایکسپوجر دینے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, دشمن کے سامنے طاقت دکھانے کا ایک انداز ہوتا ہے. بعض اوقات وہ ٹرک یہی کرتے ہیں کہ آپ کو اور مجھے پرووک کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں ہم ساری طاقت کو دکھائیں ان کے سامنے, اس کے بعد پھر وہ چن چن کر تمام آپ کی طاقتوں اور توانائیوں کا خاتمہ کر. یہ میچیورٹی ہم میں کیوں نہیں آ رہی کہ کچھ کاموں کو ہمیں لمبی مدت کے اندر رکھنا ہوگا, اور ان کا کام یہ نہیں ہوگا کہ وہ ہر میدان کے اندر بار بار کود کود کے اپنے آپ کو سامنے لے کر آئیں. ہم یہ بات نہیں سمجھ پا رہے. اور میں نے تینوں آئمہ اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کی حیات طیبہ سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تینوں آئمہ نے اس کام کو انجام دیا ہے, کہ انہوں نے کہا کہ ایک شارٹ ٹرم اچیومنٹ ہے, اس کے لیے کچھ لوگ ہوں گے اور وہ اپنا کام کریں گے, لیکن ایک لانگ ٹرم پلان ہے, اس کے اوپر کچھ لوگوں کو کام کرنا ہوگا. اور اہل بیت نے خود اپنے آپ کو ہمیشہ لانگ ٹرم پلان کے اوپر رکھا. تو اعزان محترم, تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ مزید اس کے اوپر غور فرمائیے. البتہ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, لانگ ٹرم پلان کا مطلب اپنی ذاتی زندگی میں مشغول ہونا نہیں ہے. کوئی کہے مثلا اب تو بہت کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے, ایک آدمی نہ شارٹ ٹرم میں ہے نہ لانگ ٹرم میں, وہ اپنی زندگی میں گھوم رہا ہے, وہ اپنا کیریئر بنا رہا ہے, وہ اپنا بزنس چلا رہا ہے, وہ اتنے سارے کام کر رہا ہے, نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا ہے. ہم اس کی بات تھوڑی کر رہے ہیں, ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں جو ایک مثلا پلان لے کے چلے, آبجیکٹیو بتا رہا ہوں کہ بھائی میں اتنے عرصے میں یہ چیز اچیو کروں گا. تو اس کے پاس ایک پروجیکٹ ہے, ایک کام ہے, وہ اس کو لے کے چل رہا ہے, اس کو بار بار ڈسٹرب نہ کیا جائے, شارٹ ٹرم کے اندر کچھ لوگوں کو انوالو کیا جائے مسائل کو نپٹانے کے لیے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ظاہر ہے یہ ایک ٹاپک ہے, اس طرح کے بہت سارے ٹاپک. تو بنی اسرائیل کے اندر یہ انسٹیبلٹی تھی کہ وہ جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا تھا اچانک ہاتھ پاؤں کھو بیٹھتے تھے. اب آپ دیکھیے, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کے چلے, فرعون پیچھے سے آیا. اب جو فرعون پیچھے سے آیا, ایک جگہ کے اوپر آگے پانی, پیچھے فرعون, قوم ایک دم ہاتھ پاؤں پھلا کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوگا؟ نبی کے اوپر کہنے لگے, آپ کے آنے سے پہلے بھی مصیبتیں تھیں, آپ کے آنے کے بعد بھی مصیبتیں آ رہی ہیں. ارے بھائی, اتنا عرصہ تم اپنے نبی کے ساتھ تھے, سات معجزے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں کو دکھا کر ان کو زیر کیا, اپنی قوم سات معجزے دیکھ کر بھی خاموش نہیں ہو رہی. جیسے ہی تھوڑی سی مصیبت میں پھنسے, اپنے نبی کو کہنا شروع کر دیا, آپ کے آنے سے پہلے بھی مشکل تھی, آپ کے آنے کے بعد بھی مشکل ہے. یہ تو اہانت ہے, یہ تو طنز کر رہے ہو تم. آپ کہیں پر بھی کوئی تبصرہ کریں, اپنی قوم پہ طنز مت کریں. طنز کیوں کر رہے ہو بھائی؟ ایک دوسرے کے اوپر طنز مت کریں, ایک دوسرے کی اہانت نہیں کریں. یہ قوم مصیبت میں ہوتی ہے, مشکل میں ہوتی ہے. تو اب وہ بنی اسرائیل میں اسٹیبلٹی نہیں ہے, اس نے اپنے امام پہ, اپنے وقت کے نبی کے اوپر, حجت خدا کے اوپر طنز کرنا شروع کر دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے کہ انبیاء کا طریقہ کار, انہوں نے صبر کیا. انہوں نے کہا کہ صبر کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے, راستہ دکھائے گا ہمیں. تو وہ تمام طنز انہوں نے برداشت کیے اور اللہ سے نصرت طلب کی. خدا متعال نے کہا کہ تم لاٹھی مارو اور پانی تمہارے لیے ہٹ جائے. تھوڑا صبر, تھوڑا صبر, استقامت یہاں پہ چاہیے. کل انشاءاللہ اس کے اوپر عرض کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی یہ صبر و استقامت کیسے آتی ہے. ایک ترقی یافتہ قوم کی نشانی ہوتی ہے, اس کے اندر صبر ہوتا ہے, اس کے اندر استقامت ہوتی ہے. اس صبر و استقامت کو کیسے ایجاد کیا جاتا ہے, تو کل انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے. اور ہم الحمدللہ رب العالمین اس صبر و استقامت کو اہل بیت کے اندر عروج پہ دیکھیں. کتنی ہی مصیبتیں آئیں, کیا کبھی صبر کا دامن چھوڑا؟ قوم گھبرا گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کہ بھائی اب ہم مارے گئے. تو انہوں نے صبر کا نہیں, مارے نہیں گئے, خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ جو مولا سید الشہداء نے شب عاشور فرمایا کہ مجھے اللہ نے وہ اصحاب دیے جو کسی کو نصیب نہیں, وہ اس خاطر تھے کہ تمام حجتوں کے سامنے, اللہ کے انبیاء کے سامنے قومیں آتی تھیں, مشکلات میں پڑتی تھیں, چلا اٹھتے تھے کہ اب کیا ہوگا, اب کون ہمارا ساتھ دے گا. لیکن سید الشہداء کو جو اصحاب ملے ہوئے تھے, وہ آخر وقت تک اپنے امام کے ساتھ کھڑے رہے, اور کسی ایک نے نہیں کہا کہ مولا اب کیا ہوگا, ہم اپنے مولا کے ساتھ. اور شجاعت کس پائے کی دکھائی, ایثار کس درجے کا دکھایا, کہ مثلا ہمارے پاس موجود ہے کہ شب عاشور حضرت حبیب ابن مظاہر تمام دوسرے قبیلوں کو لے کر جمع ہوئے, اور ان سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو تم سب لوگ اولاد نبی کی حفاظت کے لیے یہاں پر آئے ہو, کل کا دن ایسا نہ ہو کہ اولاد نبی میں سے پہلے کوئی مارا جائے، کل کے دن پہلے ہم جان دیں گے پھر اولاد نبی پہ بات آئے. تو شہید تو سب نے ہونا ہے لیکن پہلے ہم لوگوں نے جان دینی ہے، ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے. اور جب مولا ابو الفضل کے خیمے کی طرف انسان دیکھتا ہے تو مولا تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کی بیٹھے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کے نام پر پہلی ذمہ داری ہماری ہے، ہماری ذمہ داری پہلی ہے، قوم پہ باری بعد میں آئے گی، پہلے ہم شہید ہوں گے، پہلے ہم اپنی جانیں دیں. تو عزیزو میں صرف تمام تر کمزوری اور ضعف کے ساتھ یہ عرض کروں گا اپنے مولا سے کہ مولا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے مشکلات آئیں گی، لیکن یہ مشکلات ہمیں عزیز ہیں کہ آ جائیں، ہمیں آپ کا دیدار چاہیے. ہمیں معلوم ہے، روایتوں میں لکھا ہے کہ خون بہے گا، مصیبتیں آئیں گی، تنہائیاں جھیلنی پڑیں گی، لیکن اپنے مولا سے کہیں گے مولا ہمیں آپ کے ظہور کی خاطر یہ سب برداشت، ہمیں آپ کا ظہور چاہیے، آپ کے بغیر ہماری زندگیاں پوری نہیں ہوں گی. اور جب ہم اس بات کو کہتے ہیں کہ ہمیں مولا کا ظہور چاہیے، مجھے نہیں معلوم وہ وارث اہل بیت پردہ غیب میں کتنے خون کے آنسو ہوتے ہیں. جب ہم یہاں بچوں کو یتیم ہوتا دیکھتے ہیں تو ہمارے دل کے اوپر ایک اثر ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم وہ مظلوم امام جب پوری دنیا میں بچوں کو یتیم ہوتا دیکھتے ہوں ان کے دل میں کیا گزرتے ہیں. ہم نے اپنے امام کی محبتوں کو شاید درک نہیں کیا ہے، ورنہ ہم ان کے دل پر گزرنے والی حالت کو سمجھ لیتے. تو عزیزو ہمارے پاس ہر چیز سیکھنے کے لیے کربلا ہے، ہر چیز سیکھنے کے لیے کربلا ہے. تو کربلا کا صرف ایک منظر عرض کروں گا، امام کی محبتوں کو ذرا دیکھیے گا. جب حر امام حسین کے سامنے آئے اور معافی مانگی تو بعض روایات کے مطابق اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا تم پہلے جان. گویا حر کا بیٹا جان دینے کے لیے بڑھا اور حر اپنے بچے کو دیکھتے رہے کہ میرا جوان جان دے رہا ہے. اور بقول روایات کے ایک موقع آیا جب حر کا بیٹا زمین پر گرا اور حر اپنے بیٹے کو اٹھانے کے لیے بڑھے. امام تو لشکر کا سردار ہوتا ہے، ضروری نہیں تھا کہ لشکر کا سردار جائے، کوئی بھی جا سکتا تھا، لیکن امام نے حر سے کہا کہ حر معافی مانگنا آسان، تم معافی مانگنے آئے ہو، یہ بات ہے، آنکھوں پہ تم نے پٹی باندھ دی، ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی، یہ تمہاری بڑی بات، لیکن حر جوان کا بیٹا تم نہیں لاؤ گے، جوان کا لاش تم نہیں لاؤ، جوان کا لاش ہم خود اٹھا کر لائیں گے. ایسے دو جملے مجھے اور عرض کرنے، پہلے تو میں یہاں رک کر ایک سلام کرتا ہوں اپنے امام کو کہ مولا آپ کی عزت افزائی، آپ دشمن جو توبہ کر لیتا ہے اس کے بیٹے کو بھی اولاد کا مقام دے رہے ہیں، بڑی بات ہے. جو اس سے بڑھ کر بھی ہے، اس سے بڑھ کر بھی ہے، ذرا اس لمحے کو سوچے گا جب حبشی غلام زمین پر گرا، اور تو پھر سردار تھے، اور تو پھر سردار تھے، جب حبشی غلام زمین کے اوپر گرا اور حبشی غلام نے تو نہیں معلوم آواز بھی دی یا نہیں دی، جب باقی لوگ جانے لگے کو حبشی کو اٹھا کر لائے تو مولا نے کہا اس کو بھی میں خود لے کر آؤں گا. اب اس عزت افزائی کو انسان کیا کہے کہ جب مولا اس کے سرحانے پہنچے ہیں تو جون نے دیکھا کہ کہاں میں جون سیاہ جسم والا اور کہاں امام کا سالو، اس کے اوپر میرا سر. بعض روایات بیان کرتی ہیں آنکھیں کھول کر امام کا چہرہ دیکھا اور مسکرائے کہ خدایا تو نے کتنی عزت دے دی کہ غلام کا سر اپنے مولا کے نام. اب اس ایک جملہ پھر اور کہہ دوں، امام نے ہاتھ اٹھائے اور دعا دی، امام نے کہا خدایا جون کے چہرے کو نورانی کر دے، جون کے جسم میں خوشبو ڈال دے. روایت موجود ہے مولا چوتھے امام جب بنی اسد کی مدد کے لیے آئے جنازوں کو دفنانے کے لیے تو ایک جنازے میں سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی. بنی اسد نے پوچھا مولا یہ کس کا لاشا ہے، فرمایا یہ جوہن کا لاشا ہے، میرے بابا نے دعا دی ہے.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جس طرح تو نے نبی کے نام پر، اولاد کے نام پر اصحاب کو عزت و سربلندی دی، ہم سب کو عزت و سربلندی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو شہادتیں انہیں، ان شہادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، مظلومین کربلا کے صدقے آزادی اور رہائی نصیب فرما. پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. ان پریشانیوں مشکلات کے صدقے میں اے پاک پروردگار، سید و سردار، مولا اور آقا، امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کی نصرت اور نصرت کرام شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین.